السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
ایران سے گیس درآمد کا منصوبہ ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا. چین کی مدد سے اندرون ملک مکمل کی جانے والی پائپ لائن اس منصوبے کے لیے معاون ثابت ہوگی. پاکستانی حکام: اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ:
افغانستان میں اتحادی افواج کے ہیلی کاپٹروں سے غلطی سے افغان فوج کی چوکی پر بمباری. کم از کم 8 اہلکار ہلاک. افغان پولیس عہدیداروں کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی پیر کے روز متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے. امریکہ اور کیوبا کے درمیان پیر کے صبح سے مکمل سفارتی تعلقات قائم ہو گئے ہیں. شمال مشرقی ترکی میں ایک دہشت گرد حملے میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل کے لیے حکومت تیزی سے کام کرے گی. عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان ایٹمی معاہدے کے بعد پاکستان کو یہ شاندار موقع ملا ہے کہ وہ اپنے توانائی کے مسئلے کے حل کے لیے اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرے. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے عشرت سلیم نے.
پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے جوہری معاہدے کے بعد پاکستان نے کہا تھا کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبے کی تکمیل میں مدد ملے گی جو ایران پر عائد پابندیوں کے باعث مکمل نہیں کیا جا سکا. 4 سال قبل طے پانے والے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی تعمیر کے لیے $2 ارب کی خطیر رقم درکار ہے، مگر چین کی طرف سے اس کے لیے سرمایہ کاری فراہم کرنے کی یقین دہانی کے بعد پاکستان کی مشکل بظاہر بڑی حد تک حل ہو گئی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پٹرولیم و قدرتی وسائل شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ چین گوادر بندرگاہ پر مایا قدرتی گیس کے ٹرمینل کی تعمیر کے لیے 85% سرمایہ فراہم کر رہا ہے. اس ٹرمینل کو 700 کلومیٹر طویل پائپ لائن کے ذریعے نواب شاہ سے ملایا جائے گا. بعد میں اسی پائپ لائن کو ایران سے درآمد شدہ گیس کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا.
وی آر بلڈنگ ایل این جی ٹرمینل ایٹ گوادر اینڈ وی آر بلڈنگ 700+ کلومیٹر پائپ لائن فرام گوادر ٹو نواب شاہ اینڈ دس پائپ لائن آلسو ہیز دی کیپیسٹی ٹو کیری دی ایران گیس والیومز. سو ایز سون ایز وی سی دیٹ سینکشنز آر لفٹ�ڈ اور بینگ لفٹڈ there's only 80 kilometer stretch of pipeline that we have to build and that can be built in about 6 months.
شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ پاکستان کو پائپ لائن کا صرف 80 کلومیٹر اضافی ٹکڑا تعمیر کرنا پڑے گا جسے ایران پر عائد پابندیاں اٹھنے کے بعد 6 ماہ کے قلیل عرصے میں مکمل کر لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ پر ٹرمینل کی تعمیر کا کام رواں سال اکتوبر میں شروع کر دیا جائے گا اور 2.5 سال کی مدت میں اس کے مکمل ہونے کی توقع ہے. پاکستان طویل عرصہ سے ملک میں جاری توانائی کے بحران کو مختلف ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ بھی انہی کوششوں کا ایک حصہ ہے. توانائی کے اس بحران کی وجہ سے پاکستان میں نہ صرف مقامی صنعت بری طرح متاثر ہوئی ہے بلکہ اسی وجہ سے بین الاقوامی سرمایہ کاری میں بھی نمایاں کمی آئی ہے. پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے تحت ایران کے جنوب میں پارس گیس فیلڈ کے ذخائر سے پاکستان کو قدرتی گیس برآمد کی جائے گی. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کابل کے مشرق میں واقع لوگر صوبے میں نیٹو افواج کی فضائی بمباری کا غلطی سے 8 افغان فوجی نشانہ بنا گئے. اس علاقے میں طالبان کی سرگرمیاں شدت پکڑتی جا رہی ہیں اور افغان فورسز کے ساتھ کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
افغانستان میں پولیس کے مطابق ملک کے جنوب مشرقی صوبے میں امریکی ہیلی کاپٹروں سے کی گئی بمباری میں 8 افغان فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ دارالحکومت کابل سے 50 کلومیٹر مشرق میں صوبہ لوگر کے ضلع بارکئی بارک میں پیش آیا۔ صوبائی پولیس کے سربراہ محمد داؤد احمدی نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ملک میں موجود بین الاقوامی اتحادی افواج کی طرف سے غلطی سے افغان نیشنل آرمی کی ایک چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کے بقول مشتبہ ہدف چوکی سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق وہ اس واقعے سے آگاہ ہیں اور اس کی تفتیش کی جا رہی ہے، لیکن اس فضائی کاروائی میں ہونے والے نقصان سے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ یہ فضائی کاروائی ایسے وقت ہوئی جب امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارٹن ڈیمسی نے ایک روز قبل ہی افغانستان کا دورہ کیا اور افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ ضلع بارکئی بارک کے گورنر محمد رحیم امین نے کہا کہ نیٹو کی طرف سے یہ فضائی کاروائی بظاہر غلطی کی وجہ سے کی گئی، کیونکہ علاقے میں طالبان کی سرگرمیوں کے باعث رابطہ کاری اور تعاون کی صورتحال بہت خراب ہے۔ بعد ازاں افغان وزارت دفاع کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کی زیر قیادت اتحادی افواج کے ہیلی کاپٹروں پر علاقے میں دشمن کی طرف سے حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں کاروائی کی گئی اور غلطی سے افغان فوجیوں کی چوکی اس کا نشانہ بنی۔ افغانستان میں اس وقت بین الاقوامی اتحادی افواج کے لگ بھگ 12,000 اہلکار تعینات ہیں، جن میں سے اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے۔ اتحادی افواج کی طرف سے زیادہ تر اہلکار افغان فورسز کی تربیت میں مصروف ہیں۔ فضائی کاروائیوں میں افغان شہریوں کی ہلاکتیں افغانستان حکومت اور بین الاقوامی اتحادی افواج کے درمیان متنازع معاملہ رہا ہے۔ حالیہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب مبصرین کے مطابق عید الفطر کے موقع پر گزشتہ 3 روز کے دوران طالبان کی طرف سے خلاف معمول حملوں میں وقفہ دیکھا گیا۔ اس کی وجہ بظاہر طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات بھی ہیں۔ گزشتہ ہفتے افغان طالبان کے رہنما ملا محمد عمر نے ایک بیان میں حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کی حمایت کی تھی۔ رواں ماہ پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد کے قریب سیاحتی مقام مری میں پہلی مرتبہ افغان طالبان کے نمائندوں اور افغانستان کی حکومت کے عہدیداروں کے درمیان براہ راست ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں امریکہ اور چین کے نمائندے بھی شریک تھے۔ مری میں ہونے والے مذاکرات کے بعد پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق فریقین نے دوبارہ ملاقات پر اتفاق کیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی پیر کے روز منظوری دے دی، جس سے تہران کے خلاف اقتصادی پابندیاں اٹھانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، جبکہ اس کے جوہری پروگرام میں پیش رفت کو روک دیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کے تمام 15 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جن میں وہ 5 مستقل ارکان بھی شامل تھے جنہوں نے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کیے۔ معاہدہ منظوری کے بعد 90 دن میں نافذ العمل ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ میں یہ رائے شماری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب امریکی قانون ساز معاہدے پر نظر ثانی شروع کر رہے ہیں۔ امریکہ اور کیوبا کے درمیان پیر کی صبح سے مکمل سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ سرخ، سفید اور نیلا کیوبا کا جھنڈا الصبح امریکی وزارت خارجہ میں ان تمام ملکوں کے جھنڈوں کے ہمراہ لہرا دیا گیا جن کے امریکہ سے سفارتی تعلقات ہیں۔ امریکہ اور کیوبا میں اب ایک دوسرے کے ملکوں کے مکمل سفارت خانے قائم ہیں۔ یہ تاریخی سفارتی تعلقات 54 سال کے سفارتی تعطل کے بعد امریکی صدر باراک اوباما کی انتظامیہ کے دوران قائم ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ہوانا کی سڑکوں پر کیوبا کے باشندوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تعلقات کو معمول پر لانے کی جانب یہ پہلا قدم ہے۔ کیوبا کے ایک پروفیسر البرتو متوس کہتے ہیں، ہمارے لیے یہ بہت خاص اور بہت اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے یہ ایک فیصلہ کن قدم ہے۔ دوسرے لفظوں میں، بطور ایک کیوبن شہری کے ہم اس موقع پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس مرحلے کے بعد آگے ہم کہاں تک جائیں گے۔ ہم بہت پر امید ہیں کہ جو بھی ہوگا کیوبا اور امریکہ کے شہریوں کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ یہ الفاظ تھے کیوبا کے ایک شہری کے۔ واشنگٹن ڈی سی کے شمال مغربی حصے کے ایک رہائشی جرمی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ 1917 سے اس علاقے میں قائم کیوبا کے اس فرد خانے کی عمارت کے قریب رہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کی جانب یہ واقعی ایک اچھا قدم ہے۔ 60 برس سے زیادہ کا عرصہ ہوا دونوں ملکوں کے تعلقات اور بات چیت بند ہے۔ اس طرح سے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا سفارتخانوں کے کھلنے سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ بات چیت شروع ہوگی، اور یہ دیکھنا کہ دونوں اس نقطے سے آگے کہاں تک جاتے ہیں بہت دلچسپ ہوگا۔ واشنگٹن ڈی سی میں سفارتخانے کو کھولے جانے کی تقریب میں 500 افراد کو بلایا گیا، ان میں کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگس بھی شامل تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری محکمہ خارجہ میں مسٹر روڈریگس کا خیر مقدم کریں گے، جہاں دونوں ایک نیوز کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات کی بحالی میں جہاں دونوں جانب لوگوں میں خوشی پائی گئی، وہیں کچھ تنقید بھی دیکھنے میں آئی۔ کیوبا میں اتوار کو درجنوں ایسے شہریوں کو گرفتار کیا گیا جو ملک کی اس سیاسی تبدیلی کے خلاف مارچ کر رہے تھے۔ سفارتخانوں کا کھلنا دونوں ملکوں کے درمیان بند دروازے کے پیچھے ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں ہوا۔ لاطینی امریکہ کے ممالک سرد جنگ کے زمانے کی اس فرسودہ پالیسی سے تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے کولمبیا میں ہونے والے امریکی براعظموں کے 6ویں سربراہ اجلاس میں صدر اوباما کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا، جس کے بعد صدر اوباما نے گزشتہ برس دسمبر میں ایک تاریخی اعلان کیا تھا کہ وہ کیوبا کے خلاف طویل عرصے سے عائد تجارتی پابندیاں ختم کر کے سفارتی تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں جانب سے وفود واشنگٹن اور ہوانا میں مذاکرات کرتے رہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ کیوبا کو تجارتی اور سفری پابندیوں سے تنہا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی اس سے وہاں جمہوریت اور ترقی کو فروغ ملا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ وقت نئی حکمت عملی اپنانے کا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمال مشرقی ترکی میں ایک دہشت گرد حملے میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن حکام نے یقین ظاہر کیا ہے کہ یہ داعش گروپ کی کارروائی ہے۔ ترک وزارت داخلہ نے بتایا کہ یہ حملہ شامی سرحد کے قریب ترک قصبے سروج میں ہوا، اور اس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس حملے کا صبر سے مقابلہ کریں جو ان کے ملک کی اتحاد پر ایک حملہ ہے۔ یہ ترک قصبہ شامی شہر کوبانی کے پار سرحد کا ایک قصبہ ہے۔ کوبانی میں کرد فورسز اور داعش جنگجو برسر پیکار ہیں۔ یمن کے دوسرے بڑے شہر عدن میں حکام کے مطابق حوثی باغیوں کی گولہ باری سے کم از کم 43 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے ہیں۔ باغی حالیہ مہینوں میں اس شہر کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت کی وفادار فورسز سے لڑائی میں مصروف ہیں۔ سعودی عرب کی زیر قیادت عرب اور خلیجی اتحادیوں نے گزشتہ 4 ماہ سے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیاں بھی شروع کر رکھی ہیں، جبکہ صدر منصور ہادی بھی یمن سے عارضی طور پر سعودی عرب منتقل ہو چکے ہیں۔ شدید معاشی بحران میں گھرے یونان کے بینک 3 ہفتے تک بند رہنے کے بعد پیر کو دوبارہ کھل گئے۔ اب بینک صارفین کو زیادہ سے زیادہ $65 کے بجائے ہفتہ وار یکمشت $455 نکلوانے کی اجازت ہوگی۔ تاہم بیرون ملک سرمایہ کی منتقلی پر پابندی برقرار رہے گی۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ایک مرتبہ پھر یونان کے قرض کا کچھ حصہ معاف کرنے کی تجویز مسترد کر دی، مگر ساتھ ہی کہا ہے کہ ان کی حکومت نئے مذاکرات میں یونان کے ساتھ بیل آؤٹ قرضوں کی ادائیگی کے شیڈول کے بارے میں لچک کا مظاہرہ کرے گی۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کیا گیا معاہدہ اس ضمن میں ماضی میں کی جانے والی کسی بھی کاوش سے کہیں زیادہ ہے۔ اپنے ہفتہ وار خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کسی بھی صورت میں معاہدے سے روگردانی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں جانچ کا بہت جامع عمل وضع کیا گیا ہے۔ صدر نے کہا کہ اگر ایران معاہدے سے پھرتا ہے تو اس کی معیشت کو مخدوش کر دینے والی اقتصادی پابندیاں دوبارہ نافذ العمل ہو جائیں گی۔ اوباما انتظامیہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے امریکی عوام سے تہران کے ساتھ سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے معاہدے کی تائید حاصل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، جسے ایران پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین کی رپورٹ کے مطابق ویانا میں ہونے والے طویل، پیچیدہ اور انتہائی تکنیکی معاہدے کے لیے حمایت حاصل کرنا ایسے میں خاصا مشکل کام ہے، جب تقریباً تمام ریپبلکنز حتیٰ کہ بعض ڈیموکریٹس بھی مخالف ہیں اور انہیں اس معاہدے پر 60 دن کے اندر رائے شماری میں حصہ لینا ہے۔ مزید تفصیلات اسد حسن سے۔
کیا ایران نے بہت کم سے دستبردار ہونے کے بعد بہت زیادہ رعایت حاصل کر لی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کو ABC ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نہیں۔
The United Nations resolution which brought about the sanctions in the first place said
وہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد جو ایران کے خلاف پابندیاں عائد کرتی ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ اگر ایران نے اپنے یورینیم مفزودہ کرنے کے پروگرام کو معطل کیا اور مذاکرات کی طرف آیا تو تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ انہوں نے مذاکرات کی طرف آنے سے کہیں آگے کا قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے چوٹی کے اراکین کانگریس اس دلیل سے اتفاق کرتے نظر نہیں آتے اور وہ اس بات پر ناخوش ہیں کہ اقوام متحدہ اس معاہدے کو اس سے قبل منظور کرے گی جب کانگریس نے اس پر غور بھی نہیں کیا ہوگا۔ سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین باب کارکر نے نائب صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر منگل کو سلامتی کونسل کے سامنے جا رہے ہیں جب تک کہ کانگریس نے اپنا کام مکمل بھی نہیں کیا ہوگا۔ بنیادی سطح پر یہ ایک انتہائی تشویش کن اور پریشان کن بات ہے اور مجھے اس پر بے حد تشویش ہے۔ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں تک عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں ووٹ ڈالنے کا حق رکھتی ہیں لیکن ہم نے ان کو اس پر عمل درآمد کو مؤخر کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ حتیٰ کہ بعض ڈیموکریٹس بھی جن میں سینیٹر بین کارڈن جیسے صدر باراک اوباما کے انتہائی وفادار بھی شامل ہیں اس معاہدے کے حق میں ووٹ دینے سے انکاری ہیں۔ سینیٹر کارڈن کے الفاظ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ماہ ہیں جس میں ہم اس معاہدے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس حقیقت کا احترام کرتا ہوں کہ یہ آسان فیصلہ نہیں ہے اور میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وقت لینا چاہوں گا۔ صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ اور دنیا کو مزید محفوظ بنا دے گا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے بارے میں اختلاف رائے کے 2 حلیفوں امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا باعث بنا ہے، لیکن استنبول سے ڈوریان جونز اطلاع دیتے ہیں کہ تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ ایسے آثار موجود ہیں کہ دونوں فریق داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہشت چیڈانی۔
انکرا اور واشنگٹن نے امریکہ کے ریٹائرڈ جنرل جان ایلن کے اس ماہ ترکی کے دورے کو مثبت قرار دیا ہے، جنہیں ایلن داعش کو تباہ کرنے کے لیے مصروف عمل بین الاقوامی اتحاد کی قیادت کرتے ہیں۔ سابقہ ملاقاتیں خوشگوار نہ رہیں اور واشنگٹن کو انکرا کے اس اصرار پر پریشانی تھی کہ داعش کو صرف اسی صورت میں شکست دی جا سکتی ہے اگر اسد حکومت کو شام سے ہٹایا جائے۔ لیکن ترکی کے روزنامے کمہوریت کے سفارتی کالم نگار سیمی ایڈیس اور المانیٹر ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ انکرا اور واشنگٹن پھر سے بہتر تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ کالم نگار سیمی ایڈیس کہتے ہیں کہ دونوں فریق مختلف رائے رکھتے تھے، خاص طور پر شام کے معاملے میں جہاں ترجیحات کا معاملہ تھا اور خاص طور پر صدر اردوان صدر بشار الاسد اور ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ لیکن اب انکرا اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ اس صورتحال پر عمل درآمد ممکن نہیں اور ممکن ہے بالآخر اس کے لیے سیاسی حل ہی درکار ہو، اور زمینی حقائق بھی اسی نقطے کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ ترکی نے خود کو الگ کر لیا تھا۔ صدر رجب طیب اردوان کی اے کے پارٹی کے اندر شام کے بارے میں موقف پر نکتہ چینی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور کسی حد تک اسے انتخابات میں پارلیمنٹ کے اندر اکثریت کھو دینے کے لیے بھی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ناقدین اے کے پارٹی کی اسلام پرست سوچ کا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ یہ داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف امریکی قیادت میں ہونے والی لڑائی کی مکمل حمایت کرنے میں ناکام رہا۔ انکرا نے شام کی سرحد کے قریب اپنے بڑے انسرلیک ہوائی اڈے کو مکمل طور پر استعمال کرنے کی اجازت سے انکار اے کے پی کے موقف کو بخوبی اجاگر کرتا ہے۔ وہاں سے صرف امریکی ڈرونز کو ہی اڑنے کی اجازت تھی جو جنگ میں مدد کر سکیں۔ لیکن کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ انکرا اب واشنگٹن کی طرف سے اس اڈے کو غیر محدود طور پر استعمال کرنے کے مطالبات کو تسلیم کر سکتا ہے۔ کالم نگار سیمی ایڈیس کہتے ہیں کہ یہ ایک اثاثہ ہے جو بلا شبہ وہ استعمال میں لانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دیانتداری کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے تو اس معاملے پر وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ پھر اسے اپنے بارے میں قائم کی جانے والی رائے سے نجات مل جائے کہ ترکی ان گروپوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اے کے پارٹی کے لیے بھی کوئی فیصلہ پیچیدہ ہے کیونکہ وہ مخلوط حکومت کے لیے اپنے کسی اتحادی کی تلاش میں ہے، جبکہ دوبارہ انتخابات کا امکان بھی ہے۔ ایران بھی انکرا کے ساتھ واشنگٹن کے دوبارہ قریبی تعلقات کے لیے ایک راستہ کھول رہا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں طے پانے والے بین الاقوامی سمجھوتے کے تناظر میں استنبول کی قادر حسن یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سولی اوزیل کہتے ہیں سولی ازیل کہتے ہیں کہ چونکہ خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں جو ایران کے ساتھ حقیقی طور پر توازن پیدا کر سکے، جبکہ صدر اوباما کا کہنا یہ ہے کہ ہم جلد ہی ایک ایسے پیکج کا اعلان کر دیں گے جس سے اسرائیل اور خلیج میں عرب اتحادیوں کو اطمینان ہو جائے گا۔ میرے خیال میں ترکی خطے میں امریکہ کے حلیف کے طور پر اپنی حیثیت قائم کرے گا۔ مبصرین دعویٰ کرتے ہیں کہ علاقے میں نئی تبدیلیاں نیٹو کے ان دو حلیفوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکیں گی۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عمر محض ایک ہندسا ہے، اور اس عمر کی حقیقت جس کا تعلق ہماری تاریخ پیدائش سے ہے، نظر کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر تاریخ پیدائش کے لحاظ سے کچھ افراد کی عمر 30 سال ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سب حقیقتاً 30 سال ہی کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی اصل عمر 30 سال سے کہیں کم اور کچھ کی 30 سال سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کی اصل عمر اس کی بایولوجیکل ایج ہوتی ہے، یعنی اس کے جسمانی خد و خال اور اعضائے ریسہ کس رفتار سے وقت کا سفر طے کر رہے ہیں، اور یہ سفر ان کے اندر کیا تبدیلیاں لا رہا ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی تاریخ پیدائش کے لحاظ سے زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ پر یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے ان کی عمر کسی ایک مقام پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ یہی انسان کی بایولوجیکل ایج یعنی حیاتیاتی عمر ہوتی ہے۔ حال ہی میں واشنگٹن میں قائم سائنسی تحقیق سے متعلق ایک ادارے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے جریدے میں عمر کے بارے میں ایک دلچسپ ریسرچ شائع ہوئی ہے، جس میں لندن کے کنگز کالج اور امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی کے ماہرین نے حصہ لیا۔ اس ریسرچ میں موجود تمام افراد کا تعلق نیوزی لینڈ سے تھا، اور وہ سب 1972 اور 1973 کے دوران پیدا ہوئے تھے۔ کیلنڈر کے لحاظ سے اس وقت ان کی عمریں 38 سال ہیں، لیکن جب انہیں بایولوجیکل ایج کے پیمانے پر پرکھا گیا تو ان کی عمریں 28 سال سے لے کر 61 سال تک نکلیں۔ تقریباً 35 سال تک جاری رہنے والی اس تحقیق میں یہ جاننے کے لیے کہ رضاکاروں کی بایولوجیکل ایج کس رفتار سے بڑھ رہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ کتنی تیزی سے بڑھاپے کی جانب بڑھ رہے ہیں، 26، 32 اور 38 کی عمر میں ان پر تجربات کیے گئے۔ سائنسدانوں کو پتا چلا کہ بعض افراد کی حیاتیاتی عمر ایک کیلنڈر سال میں 3 سال تک بڑھی۔ کچھ رضاکاروں کی عمر بڑھنے کی رفتار ایک کیلنڈر سال میں 12 مہینوں سے کم تھی، جبکہ اکثریت کی عمر میں ایک کیلنڈر سال کے دوران 12 مہینے کا اضافہ ہوا۔ جن رضاکاروں کی عمر بڑھنے کی رفتار تیز تھی، وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں عمر رسیدہ دکھائی دیے، جبکہ جن کی عمر میں اضافے کی رفتار سست تھی، وہ اپنی عمر سے چھوٹے تھے۔ ماہرین کو پتہ چلا کہ رضاکاروں کی حیاتیاتی گھڑی کی رفتار یعنی عمر بڑھنے کا تعلق زیادہ تر ان کے طرز زندگی اور گرد و پیش کے ماحول سے تھا۔ تحقیق میں ایسی 18 چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو انسان کی عمر بڑھنے کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان میں اعضائے رئیسہ کی کارکردگی، خون کا دباؤ، کولیسٹرول اور شوگر کی سطح سمیت نیند کا دورانیہ، ورزش، ذہنی دباؤ، کام کرنے کی جگہ اور گھر کا ماحول، اور تمباکو اور الکوہل کے استعمال کی مقدار شامل ہے۔ تحقیق میں شریک کنگز کالج لندن کے ڈاکٹر ڈینیس کا کہنا ہے کہ اس ریسرچ سے ہمیں پہلی بار یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کس رفتار سے بوڑھا ہو رہا ہے، اور عمر کے کس حصے تک اس کی خوراک، عادات اور ماحول میں مناسب رد و بدل کر کے بڑھاپا آنے کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق اس سمت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ نوجوانوں کو وقت سے پہلے بوڑھا ہونے اور خطرناک امراض میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے کن پیشگی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا میں بایولوجیکل ایج کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چند عشرے پہلے امریکہ میں 65 سال کے شخص کو بوڑھا قرار دے کر پینشن پر بھیج دیا جاتا تھا، لیکن آج امریکہ میں 65 سال کے اکثر افراد اتنے ہی چاقو چوبند اور تندرست و توانا ہیں جتنا کہ 45 سے 55 سال کی عمر کا انسان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہے صحت مند طرز زندگی، سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ استعمال اور باقاعدگی سے ورزش. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عدنان سمیع خان قوال بن گئے. تفصیلات فکر و فن میں.
جس کو تو چاہے اے نبی تو بلاتا ہے.
بھارت میں مقیم پاکستانی سنگر عدنان سمیع خان اب قوالی کے میدان میں بھی اتر آئے ہیں، مگر یوں ہی نہیں بلکہ بالی ووڈ ہیرو سلمان خان کی فرمائش پر. فلم بجرنگی بھائی جان میں آپ عدنان سمیع خان کو قوالی گاتے ہوئے دیکھیں گے.
بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی.
قصہ کچھ یوں ہے کہ سلو بھائی چاہتے تھے کہ عدنان سمیع خان، نامور پاکستانی قوال، صابری برادران کی اس مشہور زمانہ قوالی سے متاثر ہو کر بنائی گئی قوالی نہ صرف اپنی آواز میں ریکارڈ کروائیں بلکہ پکچرائز بھی وہ خود ہی کروائیں. عدنان سمیع خان کا کہنا تھا کہ قوالی گانا ان کے لیے ایک چیلنج تھا کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی قوالی نہیں گائی. ایک اور کام جو بجرنگی بھائی جان کے حوالے سے پہلی مرتبہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس قوالی کی شوٹنگ بھارتی کشمیر میں واقع ایک درگاہ پر ہوئی ہے. بالی ووڈ انڈسٹری کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے اور اب تک ان گنت فلمیں بن چکی ہیں، لیکن کسی بھی فلم کی شوٹنگ اس سے قبل اس درگاہ میں نہیں کی گئی. ڈائریکٹر کبیر خان کا کہنا ہے کہ بھر دے جھولی سلمان خان کی پسندیدہ قوالی ہے اور وہ عدنان سمیع خان کی آواز ہی میں اسے ریکارڈ کرانا چاہتے تھے. عدنان سمیع خان کے علاوہ عاطف اسلم بھی بجرنگی بھائی جان میں اپنی آواز کا جادو جگا رہے ہیں.
دل کو سکون چاہیے، پوری ایک آرزو چاہیے، جیسے پہلے کبھی کچھ بھی چاہا نہیں ویسے.
اس رپورٹ کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سخت مشکل میں ہیں تم سے ہارے ہوئے یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو
نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو
در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ
عمران تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں
زبردست مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30 بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ پاکستان کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد کئی علاقوں میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے دوسری طرف جنوبی پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ
پاکستان میں گزشتہ چند روز کے دوران ہونے والی بارشوں کے باعث ملک کے بعض علاقوں خاص طور پر دریاؤں کے کناروں کے قریب آباد بستیوں کو سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہے حکام کے مطابق دریائے سندھ اور کابل میں کئی مقامات پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے جبکہ اطلاعات کے مطابق صوبہ پنجاب کے ضلع لیا میں دریائے سندھ کے کنارے آباد درجنوں بستیاں زیر آب آ گئی ہیں ادھر چترال میں گزشتہ چند روز سے جاری بارشوں کی وجہ سے دریائے چترال میں بھی طغیانی آ گئی ہے جس سے درجنوں گھروں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا جبکہ اطلاعات کے مطابق 3 افراد ہلاک بھی ہوئے آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان احمد کمال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کی صورتحال خطرناک حد تک تو نہیں بڑھی ہے تاہم ان کا کہنا تھا کہ رواں ہفتے ہونے والی بارشوں کے باعث بعض علاقوں کے ندی نالوں میں مزید طغیانی آ سکتی ہے
اکیس سے 23 کے درمیان میں پھر اسکیٹرڈ رین فال ایکسپیکٹڈ ہے اپر کیچمنٹ ایریاز آف آل دا ریورز بسائڈز خیبر پختونخوا پنجاب ساؤتھ ایسٹ سندھ نارتھ ایسٹ بلوچستان جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصانات ہوئے چترال کے علاقے میں اس میں ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو ہدایت جاری کی تھی اس کے اوپر انہوں نے اپنی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کو فردر ہیلپ کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چترال کی ساتھ لگا دیا ہے اور اس کا مین ٹاسک ہے کہ روڈز بریجز اور واٹر سپلائی اسکیمس کو نقصانات ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر ریہیبلیٹیٹ کیا جائے
ادھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے سیلاب کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا پیر کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شہباز شریف نے صوبہ پنجاب کے مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں سے رابطہ کر کے انہیں ہدایت کی کہ وہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں اور دریاؤں کے کناروں پر آباد بستیوں میں رہنے والوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا جائے پاکستان میں مانسون کے موسم میں دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کے باعث سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے گزشتہ 5 سالوں کے دوران آنے والے سیلابوں سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے علاوہ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچ چکا ہے محمد اشتیاق وائس آف امریکہ اسلام آباد
بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کوئٹہ میں ایک نجی محافظ طالب حسین کی بہادری اور قربانی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے طالب حسین نے خودکش بمبار کے حملے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ
پاکستانی فوج کے سربراہ نے بلوچستان میں اپنی جان دے کر ایک خودکش حملہ آور کو روکنے والے ایک نجی سیکیورٹی گارڈ طالب حسین کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے کہا کہ طالب حسین نے اپنی جان دے کر کئی قیمتی زندگیوں کو بچایا سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر بھی طالب حسین کی اس قربانی کو سراہا جا رہا ہے عید الفطر سے قبل چاند رات کو ایک خودکش بمبار نے کوئٹہ میں بروری روڈ پر واقع سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی سے ہزارہ ٹاؤن میں داخل ہونے کی کوشش کی हजारा टाउन के बाहर लगे नाके पर खड़े चौकीदार तालिब हुसैन ने हमलावर को रोका तो इस दौरान उसके जिस्म से बने बारूदी मवाद में धमाका हो गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने भुरका पहन रखा था और हजारा टाउन में दाखिल होकर धमाका करना चाहता था। क्वेटा के हजारा टाउन में शिया हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वालों की अक्सरियत आबाद है और इस बरादरी के लोगों पर पहले भी कई मोहलिक हमले हो चुके हैं। माजी में होने वाले दहशतगर्द हमलों के बाद हजारा टाउन तक जाने वाले तमाम रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। मोहम्मद जलील अख्तर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
एक नई रिपोर्ट में कुदरती आफात की सूरत में लोगों के बेघर होने का जिम्मेदार खुद लोगों के पैदा करदा हालात को करार दिया गया है। नॉर्वे में पनागुजीनों की काउंसिल के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2014 में कुदरती आफात यानी सैलाब, तूफानों और जलजले वगैरह के बाइस 100 ममालिक से 19.3 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हुए। रिपोर्ट केजरा के मकाम जेनीवा से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए लीजा श्लाइन की रिपोर्ट के साथ मुदसरा मंसर।
नॉर्वे की पनागुजीन काउंसिल के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट में बताया गया है कि सन 2008 से अब तक माहौलियाती या मौसम से मुतालिक तबाही के बायस हर साल औसतन 22.5 मिलियन लोग बेघर हुए। दुनिया की 60% आबादी एशिया में बसती है। गुज़श्ता बरस बेघर होने वाले 87% लोग एशिया के थे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, भारत और फिलीपींस के लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2014 में यूरोप में गुज़श्ता 7 बरसों की नस्बत बेघर होने वालों की औसत दुगनी रही, जबकि अफ्रीका में औसतन ये तादाद 3 गुना कम रही। मगर आबादी के लिहाज से सूडान जैसे अफ्रीकी ममालिक में तूफानों से बेघर होने वालों की तादाद ज्यादा रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि माहौलियाती तब्दीली के बायस तूफानों की शिद्दत और तादाद ज्यादा हो सकती है। इसके मुताबिक ऐसे मकामात पर जहां खतरा मौजूद है, इक्तिसादी तरक्की, शहरी आबादी और दीगर आबादी में इजाफा इंसान के अपने पैदा करदा वो हालात हैं जो तबाही से बेघर होने वालों की तादाद में इजाफा करते हैं। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के डायरेक्टर एल्फ्रेडो ज़मुदियो कहते हैं कि कुदरती आफात के बायस बेघर होने वालों की तादाद गुज़श्ता 4 अशरों की नस्बत आज 60% ज्यादा है। उनके अल्फाज,
Our report shows that how it is not the hazard itself that determines the devastation it causes.
हमारी रिपोर्ट ये बताती है कि कैसे खतरा बजाय खुद तबाही का बायस नहीं है, हकीकतन इसका ज्यादा बायस खुद इंसान के अपने पैदा करदा हालात हैं। वाकईतन बेशतर लोग माहौलियात और मौसम से पैदा होने वाले खतरात के बायस बेघर होते हैं। रिपोर्ट के आदादोशुमार जमा करने में तर्क वतन की बैनुल अक्वामी तंजीम IOM ने मावनत की। IOM के डायरेक्टर जनरल विलियम लेसी स्विंग ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि माहौलियाती तब्दीली की सूरत में जबरदस्ती तर्क वतन का असर पहले से गंभीर सूरत हाल को और अबतर बना देगा। उनके अल्फाज,
There are more people in movement today than at any other time in recorded history, about 1 billion out of our 7 billion world.
जितने लोग इस वक्त नकल मकानी कर रहे हैं उतने तारीख में पहले कभी नहीं थे। दुनिया की 7 अरब आबादी में से तकरीबन 1 अरब लोग, जिनका 1/4 सरहदें अबूर कर रहा है और 3/4 अपने मुल्क के अंदर ही बेघर हुए हैं, और हिजरत पर मजबूर होने वाले लोगों की तादाद की मिसाल नहीं मिलती। रिपोर्ट के खालिक कहते हैं कि जलजले से महफूज रहने वाली इमारतों की तामीर या आबादियों को तूफानों से खबरदार करने का निज़ाम बचाव के ऐसे इकदाम हैं जो कुदरती आफात से नुकसान और बाद के असरात कम कर सकते हैं। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अमरीका के सदर बराक ओबामा ने नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और बोको हराम अस्करियत पसंदों की जानिब से खतरे और दूसरे उमूर पर बात की। मिस्टर ओबामा ने नाइजीरिया को दुनिया का एक अहम मुल्क करार दिया और मुल्क में हालिया पुरमन इंतखाबात और हुकूमत की तब्दीली को खुशाइन करार देते हुए कहा कि मुल्क जमहूरियत के वादे पर कायम है। मिस्टर ओबामा ने कहा कि वो मुजाकरात में ये गौर करेंगे कि किस तरह अमरीका नाइजीरिया की दहशतगर्दी से निपटने में तआवुन और इमदाद कर सकता है। अमरीकी वज़ीर दिफा एश कार्टर ने पीर के रोज़ इसराइल मशरिक़ वस्ती में अमरीकी हिकमत अमली का महवर रहा है। یہ بات انہوں نے اسرائیل کے دورے کا آغاز کرتے ہوئے کہی جس کا مقصد اپنے ان حلیفوں کے ساتھ رابطوں کو مضبوط بنانا ہے جو ایران کے نئے جوہری معاہدے پر شکوک میں مبتلا ہیں۔ ترک سیکیورٹی فورسز عسکریت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کے خلاف پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں جسے اس کے خلاف ایک ایسے اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کی مثال شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ داعش کی حامی ایک ویب سائٹ کی بندش کے ساتھ ساتھ بھرتیاں کرنے والوں اور متوقع جہادیوں کی سلسلے وار گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈوریان جونز نے اپنی رپورٹ میں اسلامک گروپ کی جانب سے انقرہ کی پالیسی میں تبدیلی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
جولائی کے مہینے میں ترک سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ملک میں موجود داعش کے حامیوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے ملک بھر کے کئی شہروں میں الصب چھاپوں میں 21 مبینہ ارکان کو حراست میں لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے وردیوں کے ساتھ ساتھ بڑی مقدار میں گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مقامی میڈیا نے اس مہینے ترکی کے راستے شام میں داخل ہونے کی خواہش رکھنے والے متوقع جہادیوں کی ایک بڑی تعداد کی گرفتاری کی خبریں بھی دی ہیں۔ ترک اخبار جمہوریت اور ویب سائٹ المونیٹر کے کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ چھاپے اسلامک اسٹیٹ کی جانب انقرہ کے نقطۂ نظر میں تبدیلی کی سمت اشارہ کرتے ہیں۔
There's been much talk that they also were a little cautious, not only because of the blowback threat, but because they felt initially that groups like this might...
اس بارے میں بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ قدرے محتاط ہیں، صرف رد عمل کے خطرے کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس لیے کہ ابتدا میں انہیں یہ محسوس ہوا تھا کہ اس طرح کے گروپ اسد حکومت کو گرانے میں مدد کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انہیں قابو میں کیا جا سکے گا۔ میرا خیال ہے کہ انقرہ اب بتدریج باڑ کی دوسری جانب منتقل ہو رہا ہے۔ انقرہ داعش کے خلاف پکڑ دھکڑ کے سلسلے میں اپنے مغربی اتحادیوں کی جانب سے نمایاں طور پر دباؤ میں رہا ہے۔ ترکی کے بارے میں جس کی سرحدیں شام اور عراق دونوں سے ملتی ہیں، اس کے ناقدین عموماً یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ جہادیوں کے لیے ایک بڑی شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ استنبول میں قائم قادر حاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ایک ماہر سولی اوزیل کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف پکڑ دھکڑ بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کا ایک رد عمل ہے۔
Turkey is very unhappy, maybe a bit too late, about being identified as a party to the sectarian fighting in Syria. And it is very rapidly trying to dissociate itself from that label.
ترکی بہت ناخوش ہے۔ ممکن ہے اسے شام میں فرقہ وارانہ لڑائی کے ایک فریق کے طور پر شناخت کیے جانے میں قدرے تاخیر ہو گئی ہو اور وہ بڑی تیزی سے خود کو اس لیبل سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور داعش کے خلاف اس کا رویہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران بظاہر بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے۔ داعش کے خلاف پکڑ دھکڑ پچھلے مہینے کے عام انتخابات میں پارلیمنٹ کے اندر اسلام پسند جماعت AK کی اپنی اکثریت کھو دینے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس نقصان کے بعد پارٹی کے اندر سے یہ مطالبے بڑھتے رہے ہیں کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ پچھلے ہفتے سابق صدر عبداللہ گل نے، جو AK پارٹی کے ایک بانی رکن بھی ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے اپنی پارٹی کی خارجہ پالیسی پر کڑی تنقید کی تھی کہ اس کی وجہ سے ترکی تنہا ہو گیا ہے۔ کالم نگار ادیس کہتے ہیں کہ داعش کے متعلق انقرہ کی پالیسی میں تبدیلی کے پیچھے معاملات کو معقول اور عملی طور پر نمٹنے کا رویہ بھی کار فرما ہے۔
Especially when the tide is generally internationally moving against ISIS and you want to be on the right side of the fence in that regard. So it's a combination of this new atmosphere.
خاص طور پر جب داعش کے خلاف ایک عمومی بین الاقوامی لہر چل رہی ہے اور اس حوالے سے آپ معاملے کی درست سمت رہنا چاہتے ہوں، اس لیے یہ اس نئی فضا کا ایک امتزاج ہے جو غالباً خارجہ پالیسی میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے، لیکن یہ زمین پر رونما ہونے والے حالات و واقعات کا بھی نتیجہ ہے۔ مبصرین خبردار کرتے ہیں کہ داعش کے بارے میں اس خیال کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ اس میں بہت سے ترک ارکان شامل ہیں، گروپ کی جانب سے انتقامی کارروائی کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ ترک سیکیورٹی فورسز سے اس سلسلے میں انتہائی چوکس رہنے کی توقع کی گئی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر براک اوباما کے افریقہ کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہونے سے صرف چند دن پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے کینیا میں ممکنہ دہشت گرد حملوں پر اپنے انتباہ کا اعادہ کیا ہے۔ مسٹر اوباما اپنے آبا و اجداد کے وطن جائیں گے اور ان کے ہمسایہ ملک ایتھوپیا کا دورہ کریں گے۔ اس دوران یہاں سفر کے متعلق خبردار کیا گیا ہے، اور جہاں القاعدہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا گروپ الشباب حملے کرتا رہتا ہے، جن میں اپریل میں گریسا یونیورسٹی کالج پر حملہ شامل ہے، مشرقی کینیا کے اس علاقے میں ہونے والے مہلک حملے میں 48 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں زیادہ تر طالب علم تھے۔ انسدادی دہشت گردی کی کاروائیوں کا مرکوز نیروبی اور ادیس ابابا ہوں گے، جہاں کا دورہ کرنے والے وہ پہلے امریکی صدر ہوں گے۔ سینیگال میں ایک خصوصی عدالت چاٹ کے سابق حکمراں حسین ہیبرے کے خلاف مقدمے کا آغاز پیر کے روز کر رہی ہے۔ انسانیت کے خلاف جرائم پر مبنی اس مقدمے کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ 72 سالہ مسٹر ہیبرے اور ان کے وکلا نے مقدمے کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن وہ حکام کے دباؤ پر پیر کے روز موجود تھے۔ یہ عدالت جو افریقی یونین کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت وجود میں آئی تھی، 100 عینی شاہدوں کے بیانات سنے گی، جو توقع ہے کہ کئی مہینے جاری رہیں گے۔ انسانی حقوق گروپ اور چاٹ کے سچائی کمیشن نے مسٹر ہیبرے پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اپنے صدارت کے دور میں 40,000 سیاسی مخالفین کو ہلاک کروایا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلو فرموگر۔ پاکستان میں خواتین جہاں ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں، وہیں فائر فائٹنگ کے شعبے میں ایک پاکستانی نوجوان خاتون کی خدمات بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ شازیہ پروین پاکستان کی وہ پہلی نوجوان خاتون ہیں جنہوں نے فائر فائٹنگ کے شعبے کو اپنایا اور مرد فائر فائٹرز ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ فائر فائٹنگ حادثاتی طور پر لگنے والی آگ پر قابو پانے کا مشکل ترین کام ہے، جسے مردوں کا کام سمجھا جاتا ہے، مگر شازیہ پروین بھی مردوں کی طرح آگ کو بجھانے کے اس خطرناک کام کو سر انجام دیتی ہیں۔ اس شعبے کو اختیار کر کے شازیہ نے پاکستان بھر کی خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ فائر فائٹنگ کے شعبے میں بھی خواتین خدمات انجام دے سکتی ہیں۔ پاکستان کی پہلی خاتون فائر فائٹر کے طور پر سامنے آنے والی 25 سالہ شازیہ پروین کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع رہاڑی سے ہے، جو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے والے 11/22 نامی ریسکیو ادارے میں 2010 میں خاتون ریسکیو ورکر کے طور پر شامل ہوئی۔ پاکستان کے انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق شازیہ کا کہنا ہے کہ کچھ خواتین مردوں کے ساتھ کام کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں، مگر ان کے خیال میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں۔ شازیہ کہتی ہیں کہ پہلے لوگ مجھے دیکھ کر میری ہنسی اڑاتے کہ ایک خاتون آگ بجھانے میں کیسے مدد کرے گی، مگر جب میں نے ان کی اہم املاک کو آگ سے بچا لیا تو وہی لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ ان کے بقول خواتین کسی بھی شعبے میں کام کر سکتی ہیں اور اپنی مرضی کا پیشہ چن سکتی ہیں۔ شازیہ نے پنجاب ایمرجنسی سینٹر سے باقاعدہ ریسکیو کی تربیت لے رکھی ہے۔ اس حوالے سے شازیہ کا کہنا ہے کہ ٹریننگ میں 600 مردوں میں وہ واحد خاتون ٹرینی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے تیراکی اور رسیوں کی مدد سے عمارتوں پر چڑھنے کی ٹریننگ بھی لے رکھی ہے۔ تو سامعین، مزید نوجوانوں کو بھی اس شعبے میں آگے آنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر خواتین کو، کیونکہ اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جہاں خواتین نہ ہوں۔ لہٰذا محض یہ خیال کر کے کہ یہ شعبہ صرف مردوں کے لیے ہے، مناسب سوچ نہیں۔ دوسری جانب والدین اور کمیونٹی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو ٹیچر یا ڈاکٹر بننے کے علاوہ بھی دیگر شعبوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ نیلو فرموگل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں توانائی کے بحران نے سائنسدانوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ توانائی کے حصول کے ہر ممکنہ ذرائع تلاش کریں۔ پانی، سورج اور ہوا بجلی پیدا کرنے کے قدرتی ذرائع ہیں۔ ہوا سے جو چرخیاں چلتی ہیں ان سے انتہائی سستی بجلی پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کے بڑے بڑے پر پرندوں کے لیے خطرے کا پیغام بنے رہتے ہیں۔ چنانچہ پرندوں پر رحم کھا کر اب ایک نیا جنریٹر بنایا جا رہا ہے جو ہوا سے چلتا ہے۔ سن 2002 میں اسپین کے ڈیوڈ یانس نے امریکہ میں ایک مختصر فلم دیکھی جو ٹیکوما نیروز برج کے بارے میں تھی، جسے تیز ہوا کی وجہ سے گرتے ہوئے دکھایا گیا۔ یانس کو احساس ہوا کہ ہوا میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پول کے پاس سے گزرتی ہے تو طاقتور ارتعاش پیدا کرتی ہے جس کا مشاہدہ کار کے اینٹنا یا بانس کی چھڑی سے کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اسی مشاہدے نے یانس کو ہوا سے چلنے والے جنریٹر کا تصور دیا۔
La filosofía inicial, el espíritu inicial era hacer un aerogenerador, digamos, de ensueño que tuviera todas las cualidades que uno desearía tener.
کہ ایک ایسا جنریٹر بنایا جائے جس میں وہ تمام خصوصیات ہوں جن کی کوئی خواہش کر سکتا ہے۔ یہ جتنا ممکن ہو سستا ہونا چاہیے، اسے مرمت کی کم سے کم ضرورت پڑے اور اسے نصب کرنا بھی آسان ہو۔ یانس اور ان کے دوست راؤل مارٹین نے اپنا یہ تصور انجینئرنگ کی ایک فرم کے سامنے پیش کیا جہاں انہیں بتایا گیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور ایک چھوٹی ہوائی سرنگ بنا کر انہوں نے خود تجربہ کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں ایک بڑا ماڈل وارٹیکس کے نام سے تیار کر لیا گیا اور اسے ایک قریبی میدان میں لگا دیا گیا۔ یانس کہتے ہیں
Lo que tenemos es un mástil, que es la parte de arriba, es la que hace las veces de pala, está hecho de los mismos materiales que una pala.
ہمارے پاس ایک مستول تھا جو اندر سے کھوکھلا تھا، اسے اوپر لگایا گیا اور وہ چرخی کے پر کی طرح کام کرتا ہے۔ اسے اسی میٹیریل سے بنایا گیا جس سے عام روایتی جنریٹر بنتے ہیں۔ اب یہ کرتا یہ ہے کہ ادھر ادھر جھولتا ہے اور ایک روایتی آلٹرنیٹر تک وہی تیز جنبش منتقل کرتا ہے جو اپنی حرکت سے ہوا کی توانائی کو بجلی میں منتقل کر دیتا ہے۔ یانس کہتے ہیں کہ جنریٹر کے نتائج توقع سے کہیں بہتر تھے۔
La sorpresa fue cuando vimos que equipos tan pequeños como este de solo 6 metros de altura e incluso
algunos اتنے چھوٹے جنریٹر کو دیکھ کر حیران ہوئے جو صرف 6 میٹر اونچا تھا، اور حتیٰ کہ اس سے بھی چھوٹے جنریٹر نے مطلوبہ نتائج فراہم کیے۔ اگرچہ وورٹیکس جنریٹر ہوا سے چلنے والی چرخی کی نسبت 30% کم توانائی پیدا کرتا ہے، مگر یہ ہلکا ہے، کم خرچ ہے اور آسانی سے تعمیر ہو سکتا ہے، اور اس کی مرمت بھی آسان ہے۔ اسے مضبوط پلاسٹک سے بنایا جاتا ہے اور اس کے بہت کم پرزے ہیں، اس سے آواز بھی پیدا نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر اس سے پرندوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ابتدائی ماڈل ہوا کی 1.5 سے 7 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتا ہے۔ اس کے موجودوں کا کہنا ہے کہ اگلا مرحلہ ایک ایسا 4 کلو واٹ کا بغیر بلیڈ کا جنریٹر بنانا ہے جو 12.5 میٹر اونچا ہو اور جس سے اتنی بجلی پیدا ہو کہ نہ صرف چھوٹے کاروباروں بلکہ ذاتی گھروں کی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔ اور تجارتی بنیادوں پر وورٹیکس بلیڈ لیس جنریٹر سن 2017 تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
انسانی حقوق کے فروغ کے لیے نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال ایک کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ عامرانہ حکومتیں آن لائن معلومات کے پھیلاؤ پر کنٹرول کی کوشش کر سکتی ہیں، تاہم انسانی حقوق کے سرگرم کارکن صحافی اور عام شہری معلومات کو پھیلانے، بدعنوانی اور دوسرے غلط کاموں اور استحصالی کارروائیوں کو بے نقاب کرنے اور ہم خیال افراد کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سال 41 ملکوں نے آن لائن تقاریر پر سزا یا پابندی لگانے کے مجوزہ قوانین یا ضابطے منظور کیے۔ زیادہ سے زیادہ حکومتوں نے ان ویب سائٹس تک رسائی محدود کر دی ہے جنہیں وہ قابل اعتراض سمجھتی تھیں، اور آن لائن تقاریر کو جرم قرار دے دیا۔ مثال کے طور پر تاجکستان میں حکومت نے گاہے بگاہے فیس بک اور یو ٹیوب سمیت سوشل میڈیا کی سائٹس تک رسائی محدود کی۔ ترک حکومت نے بلدیاتی انتخابات تک مختصر عرصے کے لیے یوٹیوب اور ٹویٹر کو بلاک کیا۔ چین میں حکومت متنازع سمجھ جانے والی ویب سائٹ تک رسائی کو مسلسل بلاک کر رہی ہے۔ مثلاً وہ ویب سائٹس جن میں تائیوان یا دلائی لاما یا حتیٰ کہ نیو یارک ٹائمز تک پر گفتگو کی جاتی ہو۔ اور دسمبر میں چینی حکومت نے جی میل استعمال کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد کو بلاک کیا، جو ای میل سروس فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ دوسری حکومتوں نے ان سرگرم کارکنوں کا پیچھا کرنے کے لیے جو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں نئے قوانین منظور کیے۔ گرفتار کیے جانے والوں میں بہت سو کو طویل مدت کی جیل، جرمانوں، مار پیٹ، کوڑوں اور حتیٰ کہ جلا وطنی تک کی سزا دی گئی۔ ویتنام میں عہدیداروں کی جانب سے ان بلاگرز کو ہراساں کیا جانا، دھمکانا، گرفتار کرنا اور سزا دینا جاری ہے جو حکومت کے بارے میں تنقیدی خیالات کا آن لائن اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ حکومتیں اظہار اور آن لائن معلومات تک رسائی پر کنٹرول کی کوشش کر رہی ہیں، انسانی حقوق کے سرگرم کارکن معلومات اکٹھی کرنے اور انہیں پھیلانے اور ان علاقوں میں جہاں سیکیورٹی اور رسائی ایک مسئلہ ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیٹلائٹ سے بھیجی ہوئی تصاویر، ویڈیو اور کراؤڈ سورسنگ یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے لوگوں کی مدد سے معلومات اکٹھی کرنے والی ٹیکنالوجیز۔ آج ٹیکنالوجی کو دنیا بھر کے ملکوں میں ہونے والے مظاہروں، تباہی اور تشدد کے بارے میں بالکل درست معلومات کی فراہمی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی شفافیت بڑھانے اور بدعنوانی کا مقابلہ کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے۔ اگرچہ عامرانہ حکومتیں آزادی اظہار کو کچلنے کے لیے پہلے سے زیادہ جارح ہو چکی ہیں، تاہم ہر ملک میں لوگ آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے مزید مربوط اور بہتر طور پر باخبر ہیں۔ ویب سائٹس پر پابندیاں اور مواد تک رسائی روکنا حکم مسلط کرنے کی فریب خوردہ کوششیں ہیں۔ اس کے بجائے حکومتوں کو بنیادی آزادیوں کا احترام اور ایک آزاد عالمی انٹرنیٹ کو فروغ دینا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ امریکہ میں ہر سال مختلف دریاؤں کو صاف کرنے کی ایک مہم چلائی جاتی ہے۔ ان میں شامل ہونے والے زیادہ تر افراد رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم لاس اینجلس دریا کی سالانہ ہونے والی صفائی سے متعلق آپ کو معلومات دیں گے۔ اس دریا کی صفائی کے لیے ہزاروں رضاکار اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن اس سال یہ مہم ان کے لیے خاص ہے کیونکہ رپورٹوں کے مطابق کیلیفورنیا میں خوش سالی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مہم میں شامل رضاکار دریا سے کوڑا اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ دریا بہت سے مقامات پر کنکریٹ کا ہے جس پر پانی بہ رہا ہے۔ یہ دریا ہالی ووڈ کی بہت سی فلموں میں دکھایا گیا ہے، خاص طور پر 1978 میں بنائی گئی میوزیکل فلم گریس۔ آج یہاں ریاست بھر میں خوش سالی کے باوجود پانی تو بہ رہا ہے، لیکن یہ زیادہ تر گندے نالے کا پانی ہے یا جب بارشیں ہوتی ہیں تو پانی اس میں بہتا ہے۔ ایک رضاکار مائک کونکل کہتے ہیں کہ دریا کے پانی میں آپ کو مختلف قسم کی گندی اشیاء مل جائیں گی۔
بولٹس، گلاس، آئی مین بیٹریز، پریٹی مچ اینی تھنگ یو کین تھنک آف دیٹ یو مائٹ ہیو تھرون اوے ایٹ ون پوائنٹ اور انادر، اٹس ان دی ریور۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ بوتلیں، گلاس، بیٹریاں آپ کو یہاں ملیں گی، یا وہ چیزیں جو آپ پھینکنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ بریجٹ باویز قریبی ڈزنی اسٹوڈیو سے آئی ہیں، وہ ایک رضاکار ہیں۔
I just think it's a great opportunity not only for the environment to be able to come out and clean and give back.
میرے خیال میں یہ ایک اچھا موقع ہے، اس سے نہ صرف ماحول صاف ہوگا بلکہ آپ کے آس پاس کا علاقہ بھی گندگی سے پاک ہوگا۔ اسٹیفن کرانزر فرینڈز آف لاس اینجلس ریور سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مہم مقامی ایکو سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے۔
That plays a key role in securing our water supply. It stabilizes our water supply, at least here locally.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پانی کی سپلائی کو محفوظ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کم از کم یہاں مقامی طور پر۔ رضاکار مائک گیبن کہتے ہیں کہ حالیہ خوش سالی کی وجہ سے دریا کی صفائی بہت اہمیت رکھتی ہے۔
Just taking this valuable commodity, you know, not for granted, and doing our best to preserve it and cherish it.
ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے اور ہم اسے صاف ستھرا اور محفوظ بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح قدرتی ماحول میں رہنے اور اسے بچانے کے لیے آپ کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
اور سامعین پاکستان میں بھی بہت سے چھوٹے بڑے دریا بہتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ایسے دریا ہیں جو صاف ستھرے ہیں؟ ان دریاؤں کا پانی کھیتی باڑی کے علاوہ پینے اور روزمرہ استعمال کے بھی کام آتا ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان میں پلاسٹک کی بوتلیں، پلاسٹک کے تھیلے اور گھر کا کوڑا پھینکا جاتا ہے، جو نہ صرف ماحول کے لیے گندگی کا باعث بنتا ہے بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ اکثر گرمیوں کے موسم میں لوگ ان میں نہانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم دریاؤں سمیت اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں۔ پانی بالخصوص پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک ایسا معاملہ بھی ہے جو مستقبل میں ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جان ٹرائٹن۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔